الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
باي سرکار امام زمان علیہ السلام.
الہی عظم البلاء وبره الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي سب مل کے، يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات موزي سامعین، یہ آیہ کریمہ سورہ مبارک اعراف کی آیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے نبی کا ذکر نہ فقط قرآن میں بلکہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی تاکہ مسلمان مل کے متحد ہو کر، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائیں، بلکہ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ عیسائیوں کو غیروں کو مسلمان بنائیں۔ اگر افسوس کہ دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہو گئیں اور مسلمانوں نے اس آیت پر جیسے انہیں لبیک کہنا تھا ویسے لبیک نہ کہا، اور اب بھی اگر مسلمان اس آیت پر لبیک کہیں اور عمل کریں تو نتیجہ سامنے موجود ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مرد مجاہد نے اس آیت پر عمل کیا اور اپنی زندگی وقف کر دی، تحقیق میں اور تبلیغ میں اور عیسائیوں کو مسلمان بنانے میں۔ جو معروف شخصیت جس کا نام احمد دیدت ہے، یہ پہلے بیچارے نہ کوئی عالم تھے بلکہ ایک سیل مین تھے امریکہ میں، مگر خدا نے ان کے دل میں یہ نور ڈال دیا اور انہوں نے تحقیق کی اور بہترین اسکالر بنے، اور ایک تنہا شخص نے اس وقت تک 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا۔ یعنی یہ ثبوت ہے اس آیت پر اگر ہم لبے کہیں تو یہ نتیجہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس صدی میں ایک شخص نے اس آیت پر عمل کیا، اس نے 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا۔ اگر سارے مسلمان مل کر اس آیت پر عمل کرتے تو اس وقت اکثر دنیا کی آبادی مسلمان بن چکی ہوتی، مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کو آپس میں لگایا گیا اور اسی شغل میں مسلمان مصروف ہیں، لیکن اب بھی وقت ہے کہ مسلمان اس آیت پر لبیک کہیں۔ مسیحیت میں کوئی جان نہیں ہے، یہودیت میں کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کو اگر سامنے رکھا جائے اور مسیحیت کو لے آئے، یہودیت کو لے کر آئے، تو نہ کوئی عقلی بات ہے، نہ کوئی منطق اور لاجک کی بات ہے، اور نہ کوئی فلسفے کی بات ہے۔ ان سارے مذاہب کے مقابلے میں اسلام اور قرآن اس قدر عظیم الشان ہے اور اس قدر عظمت والا دین پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے کہ یہ کسی اعتبار سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ ہر روز سن رہے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند عالم کی آواز آ رہی ہے کہ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اے مسلمانوں، تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی، اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی شخص تورات یا انجیل سے مکمل طور پر ذکر محمد و آل محمد کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہر روز آپ کی خدمت میں چند آیات ہم پیش کر رہے ہیں، آج بھی انجیل سے، یعنی انگریزی میں جسے نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، چیپٹر جان اور چیپٹر کا نمبر 16 ہے، آیت کا نمبر 12۔ حضرت عیسیٰ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، آئی ہیو much more to tell you but now it would be too much for you to bear۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، مجھے بہت کچھ تمہیں بتانا ہے مگر وہ تمہاری برداشت سے زیادہ ہو جائے گا، لہذا یہ کافی ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ When, however, the Spirit comes who reveals the truth about God, he will lead you into all the truth۔ فرماتے ہیں، انشاءاللہ جب Spirit آئے گا۔ اب یہ عیسائیوں کی اتنی بڑی خیانت ہے کہ کوئی مذہب اس طرح سے رد بدل نہیں کرتا۔ 20 سال پرانی بائبل اٹھا کے دیکھیں، اس میں اسپرٹ کی جگہ فارقلید کا نام ہے، فارقلید عبرانی زبان کا لفظ تھا، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اردو کی بائبل، انگلش کی بائبل، 20 سال پرانی بائبل، 50 سال پرانی بائبل اٹھا کے دیکھیں تو وہاں اسپرٹ نہیں ہے۔ یہ لیٹسٹ بالکل نئی بائبل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب جب مسلمانوں نے تحقیق کی اور فارقلید کی حقیقت کو سمجھا اور ان تک خبر پہنچ گئی، تو فارقلید کو نکال کر ایک دوسرا لفظ لے آئے، اسپرٹ۔ اور اس طرح کی خیانتیں وہ ہزار بار کر چکے ہیں، کیونکہ یہ تورات و انجیل قرآن کی طرح نہیں ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، خدا نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ تو یہ ایک شرمناک حقیقت ہے مذہب مسیحیت کے لیے کہ وہ اپنی کتابوں سے اس طرح سے تحریف کرتے رہتے ہیں۔ اور کل آپ نے سنا کہ جس عیسائی پادری نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھا تھا کہ بشارت بھی حضرت عیسیٰ نے مسلمانوں کے نبی کے آنے کی، اس جرم میں اس پادری کو پھانسی دی گئی، ایک تاریخی حقیقت، مگر اس کی بائبل اب بھی موجود ہے، برنابس کی بائبل۔ یہ وہی آیتیں ہیں فارقلیب اور اسے نکال کر رکھا گیا اسپرٹ، لیکن بات اب بھی واضح ہے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عظیم الشان شخصیت جو آنے والی ہے، جس کا نام فارقلیت ہے، اس کی ایک صفت یہ ہے، ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی، وہ اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کرنے والا، اور قرآن نے یہی کہا وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، مسلمانوں تمہارا نبی وہ ہے جو وحی کے بغیر بات کرتا ہی نہیں ہے، اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وحی کے مطابق، کسی سے نفرت کرتا ہے تو وحی کے مطابق، اگر کسی کا بازو بلند کر کے کہتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا تو وحی کے مطابق، اگر کسی کو علم دیتا ہے تو وحی کے مطابق، اگر کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو وحی کے مطابق، اگر کسی کی عظمت کو بتاتا ہے تو وحی کے مطابق، اگر حسنین کو کاندھے پہ بٹھاتا ہے تو وحی کے مطابق۔ اس نبی کا ہر عمل وحی کے مطابق ہے، تو یہاں فارقلیب کا لفظ ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہنے والا نہیں، جو بات کہے گا خداوند عالم کی وحی کے مطابق، اور جیسے آپ نے سنا کہ اسپرٹ کی جگہ پہلے آیت میں لفظ تھا فارقلیت، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے فارقلیت، کیونکہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر جو فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے نبی کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے، تو ہمارے نبی کے نام بہت ہے، کس نام سے بشارت ہے؟ تو فرمایا اسمہ احمد، تمہارے نبی کا نام جو انجیل میں ہے وہ احمد مجتبیٰ ہے، صلوات پر محمد و آل۔ کہ حضرت عیسیٰ نے جو اپنی قوم کو ہمارے نبی کا نام سنایا کہ ایک نبی آنے والا ہے اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نبی کا نام احمد ہوگا، تو اب جب تک مسلمانوں نے تحقیق نہ کی تھی تو فارقلیب بائبل میں تھا، انجیل میں تھا، اب بھی ہزاروں بائبلیں آپ تلاش کر سکتے ہیں لائبریریوں سے، جس میں یہاں جون چیپٹر 16 میں فارقلیب کا لفظ ہے، فارقلیب عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اب جب مسلمانوں نے تحقیق کی کہ فارقلیب کون ہے، اب پہلا سوال تو خود عیسائیوں سے ہے کہ عیسائیوں اگر عیسیٰ کو سچا نبی مانتے ہو تو بتاؤ فارقلیب کہاں ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ سچے خدا کے نبی ہیں، ہم سب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا کے نبی ہیں، لیکن تم عیسائی ہو، اگر عیسیٰ کو صادق مانتے ہو، سچا مانتے ہو، تو تمہارے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام فارقلیب ہے، بھئی صدیاں گزر گئیں فارقلیب کیوں نہیں آیا؟ کیا کیا تمہارے نبی نے سچ نہیں کہا؟ کیا تمہاری انجیل نے سچ نہیں کہا؟ تو اب فارکلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے. جب مسلمانوں نے تحقیق کی جا کے ہیبرو عبرانی زبان کی ڈکشنری کو دیکھا کہ یہ فارکلیت ہے کیا, جب فارکلیت کو دیکھا اور اس کا ترجمہ ڈائریکٹ عربی میں کرنا چاہا تو فارکلیت کا ترجمہ احمد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. صلوات پر محمد والے. فارکلیت یعنی سرکار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھیں اتنی واضح آیتوں کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے کوئی مشنری کام نہیں ہو رہا, اور مسلمان آپس میں لڑنے لڑانے میں مشغول ہیں. میڈیا ان کے پاس, اس وقت دنیا کی میڈیا عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے یا یہودیوں کے ہاتھ. مسلمانوں کے پاس ایک چینل نہیں ہے, ایسا ٹیلی ویژن اسٹیشن ایک نہیں جو پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ دکھایا جائے. اگر چینل ہے بھی تو قادیانیوں کے پاس, اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہم نے, خوش ہو گئے. مگر آج بوزنیا میں سب سے پہلے مبلغ جو پہنچے وہ قادیانی تھے. بوزنی مسلمانوں کو کیا پتہ اسلام کیا ہے, انہیں تو مسلم نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی جب کمیونزم تھا. تو سب سے پہلے یو این اے میں ایک مومن بیچارے ملٹری میں وہاں گئے, انہوں نے کہا مولانا سب سے پہلے جو بوزنیا میں مبلغ پہنچے وہ قادیانی تھے. نتیجے میں وہاں کے مسلمان دھڑا دھڑ قادیان میں ہونے شروع ہو گئے. اس وقت قادیانیوں کا مرکز انگلستان ہے, برطانیہ نے بنایا تھا اور وہی ان کی پرورش کر رہا ہے. بہائیوں کو بھی برطانیہ نے بنایا تھا, وہ بھی قادیانیوں کی قسم ہے ایران میں, اور آج ان کا مرکز بھی یا انگلینڈ ہے یا کینیڈا ہے یا امریکہ ہے. عزیزان گرامی, یہ باطل مذاہب مل کے منظم طریقے سے, بلکہ بہائی تو کینیڈا امریکہ میں بڑے بڑے ٹیلی ویژن اسٹیشن خرید چکے ہیں اور دروازے پر ہر ایک کے دروازے کو جا کے کھٹکاتے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں, مگر مسلمان مل کر کیا ایک چینل خرید نہیں سکتے؟ بتائیے 30 کروڑ شیعہ ہیں, کیا چینل خریدنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 2-3 سال پہلے ایک بیچارہ مومن گریٹ فورڈ انگلینڈ میں ریڈیو اسٹیشن چلا رہا, 3 مہینے مسلسل اس سے تبلیغ کرتا ہے مجالس, کہتا ہے مولانا 15,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے اکیلا تنے تن, پاکستانی ہے لیکن اب برٹش ہو چکا ہے, کہا 15,000 پاؤنڈ ہے کا خرچہ ہے, 3 مہینے میں مجالس نشر کرتا ہوں انگلش میں اردو میں ہر زبان میں, اور یہ 15,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ملتے اس سے خرچہ نکل جاتا ہے. کہتا ہم مسلمان متوجہ کیوں نہیں, ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہم کیوں نہیں خریدتے؟ اگر ورلڈ وائڈ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہم خرید لے تو اس کا خرچہ کیا, الٹا فائدہ ہے, نفع ہے, ایڈورٹائزمنٹ سے اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور آپ کے دین اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی رہے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ بہترین بزنس ہے, اس کی طرف ہم متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ میڈیا کا پاور اتنا بڑا پاور ہے کہ حق کو چاہے تو باطل بنا دے, باطل کو چاہے تو حق بنا دے. وہ اس زمانے کی میڈیا جب نہ ریڈیو تھا نہ ٹیلی ویژن نہ ڈش. آپ دیکھیے دشمن علی نے شام میں اتنا پروپیگنڈا کیا, زبانی ٹی وی نہیں تھا اس کے پاس, ریڈیو نہیں تھا, زبانی پروپیگنڈا اتنا کیا, جو ہتھکنڈے تھے کیا کیا, کہا شام میں کتنے بچے ہیں سب بچوں کو بلاؤ, جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں بولا. ہاتھ میں شام نے سب کو بکرا دے دیا, ایک ایک بکرا دے دی, سب لوگ خوش, چھوٹے بچے بھائی بادشاہ نے بکرا دیا, یا اسی طرح سے کوئی سواری دے دی, اور رات کو اپنے چمچوں چیلوں سے کہا کہ یہ بکرہ چرا لو, اور کہہ دو نعوذ باللہ کہ علی لے کر چلا گیا. دیکھیے علی کا بغض حاکموں نے کیسے بچوں کے دلوں میں ڈالا. اب بچہ ہے نا, اسے بکرا مل گیا, بہت خوش ہے, صبح کا اٹھا بکرا نہیں, کہاں گیا؟ کہا نعوذ باللہ علی چرا کے لے گئے. نتیجہ یہ ہوا اس عمل کا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں شہید ہوتے ہیں تو شامی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر, کفر نباشد, علی تو ایک ڈاکو تھا, علی کا مسجد اور نماز سے کیا کام. بتائیے علی جیسی شخصیت کو اس طرح سے پیش کیا گیا پروپیگنڈا کے ذریعے سے, کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی پروپیگنڈا اس زمانے میں ریڈیو کی نہ تھی, ٹیلی ویژن کی نہ تھی, آج تو سائیکولوجیکلی ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھیں تو انہیں پتا نہیں چلتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تین کتابیں 10 سال پہلے ہمیں ایک صاحب نے امریکہ میں دی تھی, بہت عمدہ, کہ ٹی وی کے اثرات کیا ہیں. غیر محسوس طریقے سے انسان کو پتا نہیں چلتا, مگر جو ڈرامہ بنانے والا اگر سائیکولوجسٹ ہیں, ماہر نفسیات ہیں, وہ خود بخود ذہنوں کو اپنی طرف پلٹ دیتا. اور یہاں پر کچھ علماء نے کچھ پمفلیٹ بھی نکالے تھے کہ خود پاکستان کے ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے عہدیدار, ان کو یہ حکم ملا تھا ایسے ڈرامے بناؤ کہ ظاہر اسلام کے خلاف نہ ہو مگر خود بخود اذہان حقیقی اسلام سے دور ہوتے چلے جائے. آج میڈیا, آج دنیا ایک گھر کی مانند ہے. ہم اگر گھر میں کسی کے ڈش ہے تو اسے ہر چیز دیکھنے کو مل رہی ہے, جو لندن میں ہے, فرانس میں ہے, امریکہ میں, شکاگو میں. کیسے اپنے بچوں کو آپ بچا سکیں گے؟ ایک طوفان ہے میڈیا کا, پروپیگنڈا کا, اس غلیظ غربی ثقافت کا, جو آپ کے بچوں کو, نوجوانوں کو بہا کے لے جائے گا. کیسے اس کا دفاع کریں گے؟ جب تک ہمارے پاس متقابل میں, مقابلے میں کوئی چیز نہ ہو. عزیزان گرامی, غرب کی ثقافت سوائے غلاظت, سوائے حیوانیت, سوائے خود پرستی, سوائے نجاست اور خباثت کے کچھ بھی نہیں. لیکن جو لوگ نہیں گئے بیچارے, وہ عاشق ہیں غرب کے. غرب کے مداح ہے, یورپ کے عاشق ہے. نہیں پتا وہاں کیا غلاظت. میں نے عرض کیا کہ حیوان بھی نمک شناس, کتا بھی نمک شناس, لیکن غربی معاشرہ حیوانیت سے بھی پست ہے. کہ اگر باپ مر رہا ہے, اگر باپ درد میں ہے, اگر باپ تکلیف میں ہے, تو بچے کو جس کو کلب لے جانا ہے اسے فکر نہیں کہ میرا باپ مر رہا. مگر اسلام دین انسانیت ہے, اسلام میں عظمت ہے, اسلام سیکریفائس ہے, ایثار ہے, قربانی ہے. وہاں ایثار کا نام و نشان نہیں, حیوان سے بدتر. کیسے؟ اب آپ دیکھیے, اب تو خدا کا عذاب آ گیا ہے. ہم جب نئے نئے پہلی مرتبہ انگلینڈ گئے 1984, تو وہاں ہیدری امام بارگاہ ہے لندن میں, وہاں مہمان ٹھہرے. ایک مولانا وہاں تھے حیدرآباد دکن کے, تو اب ٹیلی ویژن انہوں نے کھولا, ٹیلی ویژن پہ انٹرویو آ رہا تھا, اور ہم نے سنا, ہم نے کہا مولانا یہ کیا سن رہے ہیں؟ پہلے انگلش ہمیں آتی تھی, یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ کوئی آدمی اتنا بے حیا, اتنا بے غیرت ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر آ کر ایسی باتیں کہے. یعنی تصور نہیں. اس معاشرے میں الحمدللہ جو اسلامی معاشرہ ہے, ہم یونیورسٹی میں بھی پڑھے تھے, حوزے میں بھی, سوچ نہیں سکتے تھے. یعنی ایک آدمی فخر سے اپنی بے حیائی کو بیان کر رہا. مولانا کہ ہاں بالکل صحیح سن رہے ہو, یہ بے غیرت بے حیا یہ فیشن بن چکا ہے. اس زمانے میں کیا فیشن تھا؟ ہومو سیکشولیٹی, گے وہاں کی زبان میں. لاس اینجلس میں ایک پولیس کا آئی جی ٹائپ بہت بڑا افسر, وہ بھی اس کا انٹرویو وہ بھی فخر سے کرتا تھا کہ ہم گے ہیں, فیشن بن چکا تھا. اور عیسائیت کتنی پست ہو چکی ہے, کتنی ذلیل ہو چکی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم وہاں امام جمعہ سے اسٹین مور میں ایک مومن نے آ کر اخبار کی کٹنگ دی, وہ کٹنگ اب بھی محفوظ ہے, کہ دو گے یعنی دو مرد جو آپس میں شادی کیے ہوئے تھے گئے چرچ میں, اور سب سے بڑا جو ان کا پادری ہے آرچ بشپ آف انگلینڈ, یہ سب سے بڑا ان کا پادری, ان کا مجتہد, سلور جوبلی منانے گئے کہ 25 سال سے ہم دو مرد ہیں مگر میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں. تو اس بدبخت ان کے سب سے بڑے عالم اور پادری نے کہا کہ بھائی آفرین ہو تم پر, تمہیں کانگریولیشن دیتا ہوں, مبارک دیتا ہوں کہ اس ملک میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ 25 سال رہنے کے لیے تیار نہیں, تم نے تو بڑا کام کر دیا. یہ عیسائیت کتنی غلیظ ہے, کتنی پست ہے, کتنی خبیث ہے, اور اسلام کتنا عظیم ہے. کتا نجس ترین حیوان ہے, خنزیر نجس ترین حیوان ہے, مگر ان تمام نجاستوں کے باوجود آخر خدا نے انہیں کیوں نجس خلق کیا؟ ان کا کیا قصور؟ پیدائشی نجس ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کتا سب سے نجس ہے, خنزیر سب سے نجس ہے, مگر اس کے باوجود ہم جنس پرستی کی نجاست ان میں نہیں. یعنی اگر کوئی اس فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے کتے اور خنزیر سے بدتر. فیشن ہو چکا تھا اس زمانے میں, ایڈ کا نام و نشان نہیں تھا, یہ 1984 کی بات کر رہا ہوں. اب 85-86 میں ایک مرتبہ ایڈ کی بیماری عذاب بن کر سامنے آئی, اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہومو سیکچولیٹی, یہی قوم لوٹ والا گناہ. اس وقت ہمیں بولنے کا موقع ملا, وہاں جہاں بھی تقریروں میں جاتے تھے ہم کمپیئر کرتے تھے کہ عیسائیت یہ ہے کہ تمہارا مشتہے, تمہارا سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا پادری مبارکباد دیتا تھا, مگر قرآن اٹھا کے دیکھیے ایک جگہ پر نہیں 3-4 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو یہ گناہ کرے گا جو قوم لوط نے کیا تھا میں دنیا میں بھی اس پر عذاب بھیجوں گا اور آخرت میں بھی. اور 2 سال پہلے ایک ڈاکٹر سے 1 گھنٹے کی نشست ہوئی برمنگھم میں, انہوں نے کہا مولانا اصلا یہ بیماری نہیں ہے, ایڈ ایک عذاب ہے, اب تک $1 بلین خرچ ہو چکے ہیں, یہ بیماری نہیں ہے, کوئی ویکسین تیار نہیں ہو سکتا. اس طرح سے یہ ایڈ اپنی شکل کو بدلتی رہتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بیماری نہیں, واقعی یہ عذاب ہے. کیونکہ جب گناہ فیشن بن جائے تو اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے, یہ فیشن بن چکا تھا. یہ اتنی غلیظ سوسائٹی, مگر کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے, لوگ عاشق ہیں غرب کے, لوگ دیوانے ہیں غرب کے, سمجھتے غرب کی زندگی بہت اچھی ہے. اے نوجوان و خبردار, غلیظ ترین زندگی ہے, نہ دنیا ہے نہ آخرت, صرف 5-10 منٹ کی لذت, اس کے بعد تباہی تباہی. لندن میں ایک شخصیت مجھے ملی مجلس میں, جو اپنے زمانے میں ڈاکٹر کبیر کی طرح بہت بڑی شخصیت تھی. جب پاکستان نیا نیا بنا تھا یہ بہت بڑی شخصیت تھی, جیسے آج کل ڈاکٹر کبیر ایٹم بم بنانے کی وجہ سے ان کا نام ہے, بوڑھے ہو چکے بیچارے. یہ صاحب انگلینڈ میں ملے, کہنے لگے مولانا میرا حال آپ لوگوں کو ممبر سے بتائیں تاکہ عبرت حاصل کریں. کہا میں پاکستان کی واحد معروف و مشہور شخصیت تھا, جب انگلینڈ گھومنے آیا تو انگلینڈ گورنمنٹ نے مجھے آفر دی کہ ہم پاسپورٹ دیں گے, نیشنلٹی دیں گے, گھر دیں گے, جاب دیں گے. بہت خوش ہو گیا کہ میں بڑا آدمی ہوں. کہ میں گھومنے آیا, مجھے نیشنلٹی مل رہی ہے, گھر مل رہا ہے, پیسہ. پھر میں آسٹریلیا گھومنے گیا تو آسٹریلیا والی گورنمنٹ نے بھی دیکھا کہ یہ بہت قیمتی آدمی ہے, کہ ہم آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں, نوکری. میں نے آسٹریلیا کو پسند نہیں کیا, انگلینڈ کو اپنایا. بہت خوش تھا, ایک انگریز عورت سے شادی کر لی. میں نے کہا میں کامیاب ترین آدمی ہوں کہ مجھے انگلستان کا پاسپورٹ مل گیا, انگریز بیوی مل گئی. زندگی گزر رہی تھی عیاشی میں, جوانی کا نشہ تھا, پتہ نہیں تھا 5-10 سال گزر گئے اور پتہ نہیں چلتا. نئے آدمی وہاں جائے پتہ نہیں چلتا وہاں کی برائیوں, جب تک کہ تحقیق نہ کرے, عمیق ڈیپ مطالعہ نہ کرے کہ یہ سوسائٹی کتنی تباہ ہے, اندر سے کتنی کھوکھلی ہے, کتنے مسائل ہیں, کتنے پرابلم ہیں. سکون نہیں, لذت حیوانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کہا نشے میں تھا, اب ایک بچی ہو گئی, دو بچی, تین بچیاں, چار ہو گئیں, اب یہ بچیاں جوان. اب بھی میں ہوش میں نہ تھا, اچانک ایک میرے سر پہ دھماکہ ہوا, میری ایک بیٹی کافر کے ساتھ بھاگ گئی. اب جو ہوش میں آیا تو پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا. میں نے کہا یہ میں نے کیا کی, ایک مسلمان بچی کافر یہودی عیسائی کے ساتھ اس نے شادی کر لی, بھاگ گئی, پتا بھی نہیں کہاں چلی گئی. اب میں نے دوسری بچیوں کو سنبھالنا چاہا مگر وہ بھی دیر ہو چکی تھی, دوسری بچی بھی کافر کے ساتھ نکاح کر کے چلی گئی, تیسری بھی. اور ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں, لوگ یا تو پیسے کے کمانے کے لیے جاتے ہیں بےچارے. گریٹ فور میں ایسا حادثہ 5-6 سال پہلے ہوا تھا کہ ایک بےچارا پاکستانی تھا, پیسے کے لیے گیا تھا. اب پیسے میاں بھی کما رہا, بیوی بھی, بچوں کا کوئی خیال نہیں. اچانک بچی جوان ہو گئی, اس نے کہا فلاں سکھ سے شادی کرنا چاہتی. اب باپ غصے میں آیا, مارا تماچے بغیر, تمہیں شرم نہیں آتی؟ سکھ, ہندو, کافر, تم مسلمان. بچی نے اس پولیس کو فون کیا, وہاں تو آپ سختی کر نہیں سکتے. پولیس آ گئی, بچی کو لے گئی کہ آپ کو رائٹ نہیں ہے, بچی کی مرضی, جس سے بھی شادی کرے. اب آخر مسلمان تھا, غیرت میں آیا, بچی کو بھی قتل کیا, بیوی کو بھی قتل کیا, دو چھوٹے بچے تھے اس کو بھی قتل کیا, خود بھی سوسائڈ کیا. ایک اخباروں میں ہنگامہ تھا. غرب یورپ ہی ہے, یہ بیچارہ جو ڈاکٹر قدیر کی طرح اپنے زمانے میں بہت بڑا شخص تھا, کہنے لگا مولانا تینوں چاروں بچیاں بھاگ گئی, مجھے پتا نہیں کہاں, اور آخر عمر میں یہ کمبخت بیوی بھی ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئی. کہ یورپ کی ثقافت میں وفا جیسا نام ان کی ڈکشنری میں ہے نہیں, کہ وفا کیا ہے. یہاں بیچاری بیویاں وفادار ہوتی ہیں یا شوہر وفادار ہوتے ہیں, البتہ بے وفا بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں وفا جیسا کوئی نام نہیں. ابھی کچھ ہی سال پہلے ہمارے ایک دوست بیچارے بوڑھے 60 سال کے ہوئے, بیوی بھی بوڑھی, 60 سال کی عمر میں کم وقت میں طلاق دی. انگریز تھی, وہ بھی کیوں, انتظار میں تھی کہ یہ ریٹائر ہوں گے, انہیں 1,00,000 پاؤنڈ ملیں گے. وہاں طلاق کا قانون یہ ہے کہ آدھا پیسہ عورت کو ملتا ہے. اس بیچارے کو 1,00,000 پاؤنڈ ملا, اس نے طلاق لے لی, 50,000 پاؤنڈ لے کے چلی. یعنی اس قدر خود پرست و خود غرض ہیں کہ حیوان میں بھی آپ دیکھیے, کسی حیوان پر بھی آپ احسان کریں تو بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ دیتے ہیں. جیسے کتے کی میں نے مثال دی, ایک مہینہ کھانا کھلائیں تو وہ مالک پر نہیں بھونکتا, مالک کے سامنے پوچھ لاتا رہتا ہے, مگر ان میں وہ چیز بھی نہیں ہے. تو یہ بیچارہ کہنے لگا مولانا میں درس عبرت ہوں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کہ میں پاکستان کا عظیم انسان تھا, اگر میں وہاں رہتا, وہاں شادی کرتا, میرے پوتے ہوتے, میرے نواسے ہوتے, میری شخصیت ہوتی, میرا احترام ہوتا. اس وقت اکیلا ایک فلیٹ میں پڑا ہوا ہوں اور مجھے پتا ہے جب مر جاؤں گا میری لاش سے بو آئے گی, پھر جا کے مجھے قبرستان میں پھینک دیں. یورپ کی زندگی یہ ہے, یورپ کی سوسائٹی یہ ہے. 10-20 سال کی لذت, اس کے بعد تباہی, بربادی, بے غیرتی, بے حیائی. لہذا عزیزان گرامی, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس اہل بیت ہے. قرآن اور اہل بیت کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے اس غلیظ ثقافت کا, مگر مقابلہ کریں. کیسے مقابلہ ہوگا, نہ ہمارے پاس ریڈیو نہ ٹیلی ویژن, تو نوجوانوں کو کیسے بچائیں؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن سے روکا جائے. حل ہے, حل کیا ہے؟ یہ یورپ والے گمراہ نوجوانوں کو کرتے ہیں, اور خصوصاً ان نوجوانوں کو جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں, لذت نئی نئی لذت سے آشنا ہوتے ہیں اور لذت کے پیچھے بھاگتے ہیں. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ غرب یورپ اس گندی ثقافت کو اپنے ملک میں نہ آنے دے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بچہ یا بچی جیسے نوجوان جیسے بالغ ہو جائے ہم ان کا نکاح کروا دیں. تو شاید بعض لوگ کہیں یہ پاسیبل نہیں ہے. پاسیبل. ہم یمن گئے تھے 2-4 سال پہلے شہلم پڑھنے کے لیے, وہاں بھی مومن اردو بولنے والے عرب بھی موجود ہیں, تو ہم نے وہاں پر یہ فساد نہیں دیکھا. کتنا بے حیائی بے غیرتی نہیں, ہم بہت حیران ہوئے. بالکل ایسے جیسے آج سے 30 سال پہلے پاکستان میں اتنی بے حجابی نہیں تھی, گندی فلمیں نہیں تھی. اسی طرح سے ہم نے پورے یمن کو دیکھا, سنا بھی گئے تھے, اڈن بھی گئے تھے, حیران ہوئے ہم. ہم نے کہا پوری, حتیٰ کہ آپ دیکھیے پورے اسلامی ممالکوں میں بے حیائی پھیل چکی ہے. ہم نے کہا آخر یہاں کیا, حالانکہ حکومت بھی اسلامی نہیں. حجاب ہم نے وہاں بہت زیادہ دیکھا, بہت زیادہ حجاب. ہم حیران ہوئے. تو جب ہم نے تحقیقی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آج ہمارے نوجوان یہ ڈش اور یہ ویڈیو ان کے چکروں میں ہیں, تباہ ہو رہے ہیں گندی بلیو پرنٹ فلموں کی وجہ سے, آخر یہاں یہ غلادت کیوں نہیں آئی, کیسے یہاں کے لوگوں نے روکا؟ کہا مولانا یہاں جیسے بچی جوان ہو جائے اور جیسے بچہ جوان ہو جائے فوراً شادی ہو جاتی ہے. دیر سے شادی کرنا یہاں سب سے برا سمجھا جاتا ہے, سب سے عیب سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہم نے جو ثقافت اپنائی ہے نا, یہ یورپ کی ثقافت ہے. ارے ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو منہ میں دودھ ہے, جب 30 سال کا بڈھا ہو جائے پھر شادی کرا دو. سلوات پڑھی محمد والے. اس کے علاوہ اور طریقہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نوجوانوں کو کیسے بچایا جائے. عزیزان گرامی, لہذا آئیے مذہب اہل بیت جیسی نعمت, قرآن و اہل بیت جیسی نعمت ہے ہمارے پاس, ان کا دامن پکڑیں اور غربی ثقافت کے اوپر تھوک دیں جن میں غلاظت, حیوانیت, خود پرستی, خود غرضی کے سوا کچھ بھی نہیں. چند سالوں کی عیاشی کے بعد سوائے بیماریاں عذاب, سرویکل کینسر کی بیماری, وہاں مر رہے ہیں بدکار, ایڈ کی بیماری میں لاکھوں ملین لوگ مر رہے ہیں, دنیا ہی میں عذاب ہے. مگر اسلام وہ دین ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. اسلام وہ ہے جو تمہاری دنیا بھی بناتا ہے آخرت بھی. کوئی کام اسلام کا ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا یا صرف آخرت. بس اس وقت مجلس حسین میں آپ بیٹھے ہیں, ثواب آخرت کا میں نے 2 مجالس میں سنایا, مگر کیا صرف دنیا صرف آخرت کا ثواب ہے مجلس حسین میں آنا؟ نہیں, مجلس حسین میں آپ کی دنیا بھی بنتی. کیسے؟ یہ سائنٹیفک ریسرچ عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اگر ناک میں کچرا چلا جائے, آپ ناک میں سوراخ ہے, پانی کیا, وضو کیا, آپ نے ناک کو صاف کر دی. دانت میں غلاظت ہو, آپ نے ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے دانت سے کچرا نکال دیا. آنکھوں میں غلاظت ہو, منہ دھو لیں. مگر دماغ کے اندر اگر کچرا پھنس جائے تو دماغ کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے کہ اسے نکالا جائے, کیا دیا جائے, اور کچرا پھنستا ہے. سائنٹیفیکل میڈیکلی جو برین کے اندر کیمیکل چینجز آتے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں, جو اسٹریس اور ٹینشن کا سبب بنتے ہیں. اور اصل انسان کا دماغ, اگر دماغ کام نہ کرے تو انسان بیکار. انسان جس قدر اس کا دماغ تر و تازہ ہے, وہ زندگی میں اتنا ہی کام کر سکتا ہے, اتنی ترقی کر سکتا ہے. آج کے سائنسدان, سائنسی رسالے کی بات کر رہا ہوں, کہتے ہیں کیمیکل چینجز کی وجہ سے, سائیکولوجیکلی افیکٹ کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے, اینٹی بایوٹک کی وجہ سے, بہت سارے ریزن ہے برین کے اندر کچھ کچرا پھنس جاتا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے مالیکیولس ہیں جو پھنس جاتے ہیں. اب سوراخ تو ہے نہیں کہ اس دماغ کے کچرے کو صاف کیا جائے, تو اس نتیجے پر دنیا پہنچی ہے کہ دماغ کا کچرا نکالنا ہے تو گریا کرو. گریا جب انسان کرتا ہے تو آنسوؤں کے ذریعے سے دماغ بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے. اور یہ آپ خود تجربہ کریں, جب تک ہم گریہ نہیں کرتے دماغ بھاری لگتا ہے, طبیعت بھاری لگتی ہے. خوب اگر انسان گریہ کرے بالکل انسان کا دماغ پرندے کی طرح بن جاتا, تر و تازہ, شاد, اڑنے کے لیے آمادہ, پرواز کرنے کے لیے آمادہ. کتنی عبادتیں ہیں اسلام کی, دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. لہذا قدر جانے ان نورانی اسلامی اصولوں کا غرب کے پاس کچھ بھی نہیں, ظاہری چمک دمک اور میڈیا جس سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, پروردگار نے ہمیں حسین جیسی دولت دی, اور جو نئے مسلمان ہو جاتے ہیں واقعا اتنا خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بچپن سے روتے آ رہے ہیں, ہمیں اتنا احساس نہیں کہ رونے سے کیا لذت ملتی ہے. جیسے جو ہر آدمی ہر روز مرغی کھائے, اسے کیا پتا مرغی کی کیا لذت, جو بیچارہ مہینے میں ایک مرتبہ مرغی کھاتا اسے مزہ آتا. ہم بچپن سے روتے آتے ہیں. ہیوسٹن میں رمضان میں ہم دو تین سال گئے اور یہ شب قدر کے اعمال کیے, تو ایک علی اس نے نام رکھا تھا, امریکن جو مسلمان ہو گیا تھا, وہ بھی ان اعمال میں شریک تھا. 19 کے اعمال ہوئے, 21 کے اعمال ہوئے, 23 کے. حالانکہ وہ بیچارہ گانا بجانے والے فیملی سے تعلق تھا, مسلمان ہو گیا, اس نے گانا چھوڑ دیا, بجانا چھوڑ دیا, میوزک چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, پکا مومن ہو گیا. پوری رات اعمال میں روتا تھا. اب 23 کی رات جب گزر گئی تو میرے پاس مایوس آیا کہ اب اس کے بعد کوئی اور رات نہیں ہے رونے کی. کہا مجھے زندگی میں کبھی ایسی لذت روحانی نہیں ملی, اور انہوں نے درخواست کی کہ ایک اور رات بڑھا دیں. اور اتفاق سے ایک چھٹی کی رات سنڈے کی آئی, تو اس نئے مسلمان کی درخواست پر کہا بھائی آخری شبوں میں سے کوئی بھی ایک شب قدر ہے, لہذا ایک رات اور آ جاؤ. یعنی ہم بچپن سے رو رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم شان روحانی لذت ہے. جو نیا مسلمان ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ رونے سے کیا انسان کو سکون ملتا ہے. صلوات پر محمد والے. لہذا یہ پروردگار کی بارگاہ میں چلیں, گریہ کریں, آہ و زاری کریں, اپنے گناہوں کو صاف کریں. دنیا میں سکون ملتا ہے اور آخرت میں عذاب مٹتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کہ تم نے گناہ کیا ہے, ان گناہوں سے جہنم میں آگ بنی ہے, اور اس جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی پانی بجھا نہیں سکتا مگر یہ آنکھوں کے آنسو. جس گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤ گے, اس گناہ سے جو عذاب بنا ہے, قبر میں بنا ہے, قیامت میں بنا ہے, جہنم میں بنا ہے, وہ عذاب مٹ جاتا ہے. خدا دوست رکھتا ہے چیخ چیخ کر رونے والوں. رونا انبیاء کی سنت, رونا اہل بیت کی سنت. آئیے سنت انبیاء پہ عمل کریں, خدا کی بارگاہ میں چلیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم سب مل کے اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم يا الله يا الله يا الله.
يا الله يا الله يا الله او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب حسین گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے عزاداروں میں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ وہ کس کے بازو تھے مگر قدیم امام نے سمجھ گئے میں نے ایسا واسطہ دیا ہے کہ خدا کبھی رد نہیں کرے گا او میرے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ آیا جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے بازوؤں کو چوم کے فرمایا ابا عباس میری کمر ٹوٹ گئی سب مل کے گئی ہائے عباس ہائے عباس او میرے اللہ میرے ہاتھ گناہگار ہیں او میرے اللہ میرے ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے عباس کے گدے ہوئے بازو کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے آج ہمیں باغ کر دے اے خدا ہم ہر روز آتے ہیں حسین کے غم میں روتے ہیں اگر درد نہ ہوتا کبھی گھروں کو چھوڑ کے نہیں آتے مولا اس وقت کچھ لوگ فلمیں میں دماغ دیکھنے میں مشغول ہیں کچھ ڈرامہ دیکھنے میں مشغول ہیں کچھ کھیل و کود میں مشغول ہیں مگر ہاں یہ مجمع عاشق حسین ہے سب چھوڑ کے آئے ہیں زہرا کو برسا دینے کے لیے اے خدا ہمیں باغ کر دے انشاءاللہ یہ جو آنسو بہاتے ہیں ان سے گناہ مٹ چلے جاتے ہیں عذاب ختم ہو جاتا ہے سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار بلند آواز یا غفار آئے خدا ہم عاشق حسین مگر گناہگار بھی ہیں. روایت ملتی ہے قیامت کے دن دو طرح کے مومن آئیں گے, ایک وہ جو زبانی حسین کے عاشق تھے, نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے نہ حج کرتے تھے نہ خمس دیتے تھے, مگر مجلسوں میں وہ بھی آتے تھے روتے تھے. کچھ وہ ہوں گے جو حسین سے عشق حقیقی کرتے تھے, عمل بھی حسین کی فرمان کے مطابق, نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکات بھی خمس بھی. دو طرح کے مومن قیامت میں آئیں گے. اب قیامت کا عذاب الامان الحفیظ, الامان الحفیظ, ہاں اس قدر عذاب ہے کہ روایت و حدیث ہے گنہگار کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے. یا اللہ اے خدا ہمیں خون کے آنسو بہانے سے بچا لے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں رویا کرو, اپنے گناہوں پہ رویا کرو, آدھی رات کو اٹھ کے سجدے میں رویا کرو, دعائے کمیل میں رویا کرو. فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر دو آنکھ رونے سے بچ جائے گی, ایک وہ آنکھ جو گناہوں سے بچتی رہی, دوسری وہ آنکھ جو گناہوں پہ روتی رہی.
اے خدا سارے مومنین کو رونے والی آنکھیں عطا فرما, یا حسین کے غم میں روئیں یا اپنے گناہوں پہ روئیں.
عزیزو یہ مومن آئیں گے ایک مرتبہ عذاب دیکھیں گے, کیونکہ دنیا میں عمل کوئی نہیں تھا, صرف زبانی حسین کے عاشق تھے. فرشتوں سے کہیں گے بتاؤ ہمارے مولا حسین کا, بتاؤ مولا علی کہاں. فرشتے کہیں گے وہ جو دور سے نور دیکھ رہے ہو, یہ علی کا نور ہے, یہ حسین کا نور ہے, یہ علی اکبر کا نور ہے. ایک مرتبہ یہ مومن بھاگیں گے دوڑیں گے حسین کی طرف, فرشتے کہیں گے شرم نہیں آتی ان گناہوں کے ساتھ پاکوں کی طرف جا رہے ہو.
او میرے اللہ آج ہم سب کے گناہ بخش دے, ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ گناہ رکاوٹ بنے.
او میرے اللہ کئی گناہوں کی وجہ سے میں حسین سے جدا نہ ہو جاؤں. آئے خدا کسی مومن کو حسین سے جدا نہ کر, کسی مومن کو زینب سے جدا نہ کر.
اے خدا قیامت کے دن اسی طرح سے جیسے یہ مومن بیٹھے ہیں نا, اسی طرح یہ مومنوں کو زیارت علی اکبر نصیب کر, تاکہ علی اکبر کے اس سینے کی زیارت کریں جس پہ ظالم نے بنسی ماری.
او میرے اللہ ہمارے گناہ رکاوٹ نہ بنے، بخش دے ہمارے گناہ. قیامت کے دن ہماری مائیں بہنیں جو مجلس میں آتی ہیں انہیں توفیق عطا فرما کہ زینب کے نزدیک جائیں، بی بی وہ ذرا ہاتھ تو دکھا جس میں رسیہ بہنی تھی. اگر ہم حسین سے جدا ہو گئے، ہمارے پاس حسین کے سوا کوئی سرمایہ نہیں، ہمارے پاس عزاداری کے سوا کوئی دولت نہیں ہے. خدا ہمیں اہل بیت سے جدا نہ کر. سب مل کے کہیں ہیں یا غفار یا غفار یا غفار، بلند ہو یا غفار. یا غفار او میرے اللہ، تجھے واسطہ حسین کی چار برس کی یتیم بچی کا، عزادارو میرا دل بہت چاہتا ہے مصائب پڑھوں مگر وقت میں گنجائش نہیں. جو عاشق مصائب ہے وہ آخری مجلس میں آئے اسلامک سینٹر میں. میں نے بڑا دردناک واسطہ دیا عزادارو، کربلا میں یہ سب سے